نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبق نمبر 147 آیت نمبر 78 سے 93 سورۃ بنی اسرائیل لیسن نمبر 147 آیت نمبر 78-93 براہ راست آیتوں پہ جانے سے پہلے ہم آج کے سبق کا خلاصہ دیکھیں گے بہت کچھ اس سبق میں ہمارے لیے ہے سب سے پہلے تو پانچ نمازوں کے اوقات اس کی طرف آج کے سبق میں اشارہ ملتا ہے اور انشاءاللہ ہم اس کی روشنی میں بات کریں گے کہ کس طرح اسلام نے تدریجن یعنی گریجولی ذہن سازی کی پانچ نمازوں کے ادا کرنے کی طرف پھر اس کے بعد تہجد کیا ہوتی ہے کیا تہجد کے لیے نیند چھوڑنا لازمی ہے کیا سونے سے پہلے بھی تہجد پڑھ سکتی ہوں اس طرح کے بہت سارے سوالات جو اکثر ذہنوں میں ابھرتے ہیں اس کا جواب انشاءاللہ ہمیں آج کے سبق سے ملے گا پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی تہجد کیسی تھی اور آخر میں شرمندگی کے ساتھ ہم اپنی راتوں کا جائزہ لیں گے کہ ان کی راتیں کیسی تھیں اور ہماری راتیں کیسی ہیں اور ساتھ ساتھ ہم دعا بھی کریں گے کہ اللہ جو ہوا سو ہوا آج سے ہم سب کو راتوں کو تیرے سامنے کھڑا ہونے والا بنا دے اس کے بعد اگلی چیز جو ہمیں اس سبق میں ملے گی جو بہت ہی ایک اچھوتا سا ٹاپک ہے جو پہلے شاید ہی اس اینگل سے بات ہوئی ہو جس طرح ادھر ہے وہ ہے شاکلہ شاکلہ کیا ہوتی ہے انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کچھ دیا ہے کیا وہ ہے کیا وہ کرے کیسے کرے اس پہ ڈیٹیل سے بات ہوگی انشاءاللہ پھر اگلی بات ہے کہ جب کہیں سے نکلیں یا کہیں داخل ہوں تو پھر اس وقت کیا دعا مانگنی چاہیے آج کے سبق میں وہ دعا موجود ہے پھر اسی طرح قرآن شفا بھی ہے چار قسم کی شفا ہے قرآن میں وہ کون سی ہے انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے اور اس کے بعد انسان کا رویہ خوشیوں اور غم کے وقت میں اور آخر میں جو ٹاپک ہم دیکھیں گے وہ ہے روح کی حقیقت اب آپ صرف ان ناموں سے ہی تجسس محسوس کر رہے ہوں گے دل میں کہ نہ جانے روح کیا ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے کہ اگر آپ گھر چھوڑ کے آتے ہیں تو اللہ کا قرآن بھی تو آپ کے لیے پھر سجا ہوا پڑا ہوتا ہے نا کیا کچھ دیتا ہے کبھی ایک دن بھی آج تک ان 15 باروں میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا کہ آپ آئے اور سبق کے بعد کہیں آج کا سبق ورتھ اٹ نہیں تھا آج میں آئی اتنی محنت کر کے اتنا کچھ چھوڑ چھاڑ کے لیکن مجھے وہ نہیں ملا جو کہ ملنا چاہیے تھا مجھے تو آج تک اپنی پچھلی پوری زندگی میں ایک دفعہ بھی ایسا نہیں لگا ہر دن مجھے تو میری امید میری آس اور میری تمناؤں سے زیادہ ہی اس قرآن سے ملتا ہے تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ میں سے جو خاص طور پہ پہلی دفعہ سنتے ہیں ان کے لیے سننا کتنا لازم ہے اور جو بیچ میں چھٹیاں ہو جاتی ہیں وہ فل ان دی گیپس اگر ہم خود نہیں پر کریں گے تو ساری زندگی کے لیے بیچ میں ایسے ہی رہیں گے پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم آج کے سبق کی روشنی میں دیکھیں گے راہ جاتے مطالبے ایسے مطالبے کہ جن کا نہ کوئی سر نہ پاؤں اور نہ جس کا کبھی نبی نے دعویٰ کیا تھا لیکن صرف بحث برائے بحث اور مطالبہ برائے مطالبہ اور آخر میں پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ لوگ جن کو ہدایت کی طلب نہیں ہوتی تو پھر وہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں مانتے چلتے آیتوں پہ ہر موضوع اپنی جگہ وقت طلب کرے گا دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت بھی دے اور ہمیں احسن طریقے پہ یہ ساری چیزیں سمجھنے اور پڑھنے والا بنا دے شروع کریں گے آیت نمبر 78 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر نماز قائم کیجئے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے تاریک ہونے تک اور قرآن کا پڑھا جانا فجر کے وقت کیونکہ ان قرآن الفجر کان مشہودا یقیناً فجر کے وقت قرآن کا پڑھا جانا حاضر کیا جاتا ہے یعنی مشہود ہے۔ اس ایک آیت میں پانچ نمازوں کے اوقات ہیں۔ یاد رکھیے کہ اسلام تدریج کا دین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں نمازوں پہ زیادہ بات نہیں کی گئی، لیکن معراج کے موقع پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پانچ نمازوں کا تحفہ دیا گیا 50 سے کم کر کے، تو اس کے بعد پھر اگلے دن جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور نمازوں کے جو ابتدائی اوقات ہیں اس وقت میں نمازیں پڑھ کے دکھائیں، پھر چلے گئے۔ پھر اگلے دن واپس آئے اور آپ کو دوسرے انتہائی اوقات میں، یعنی جب تک کسی ایک نماز کا وقت رہتا ہے، اس میں نماز پڑھ کے دکھائی۔ پھر اس کے بعد بتایا کہ اے نبی، آپ کی امت کے لیے نمازوں کے اوقات ان دو وقتوں کے بیچ میں ہیں۔ دیکھ لیجئے اہتمام کتنا ہے۔ پوری شریعت اورل دی، لیکن نماز کا طریقہ کر کے دکھایا۔ ویژول ایڈ تھی، ویژول ایجوکیشن تھی، کیونکہ جب ایک چیز انسان آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ اس آیت میں ہمیں نمازوں کے اوقات کیسے ملتے ہیں، اگر ہم اس کے اوپر تھوڑا سا غور کریں لفظوں پہ تو بات بڑی سمجھ آئے گی۔ پہلی بات یہ کہ اقیم الصلاۃ، اقیم کا لفظ کیا ہے؟ یہ وہی ہے جیسے کہ ڈو، کرو، حکم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ نمازیں کیسے ادا کرو، تو یہاں سے پہلی بات تو یہ کہ نماز کا ادا کرنا حکم ہے اللہ کا کہ کرو، جو نہیں کرتے پھر وہ اللہ کے نافرمان بن کے دنیا میں جیتے ہیں۔ اور بہت کم احکامات ہے جس کو اس طرح واحد کے سیگے کے ساتھ، حکم کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کیا۔ الصلاۃ لفظ کیا ہے؟ عربی زبان میں صلاۃ کے لفظ کو دو مختلف روٹس کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ ڈیٹیل میں جائے بغیر اگر تھوڑا سا اس کا واضح کر دوں تو آپ کو نماز کی روح بھی سمجھ آ جائے گی۔ صلاۃ کا لفظ صلی یصلی تسلیہ سے بھی ہے، سواد لام لام اس کا روٹ بھی بنتا ہے، اور دوسرا اس کا روٹ صلی صلاۃ سے، سواد لام واو سے بھی بنتا ہے۔ ایک کا معنی ہے جلانا، تسلیۃ جہنم یا تسلیۃ النار کا لفظ آپ نے سنا ہوگا عربی زبان میں، جھونکنے کو کہتے ہیں۔ تو نماز کو صلاۃ کیوں کہتے ہیں؟ پہلی وجہ کیا ہے کہ نماز انسان کے گناہوں کو جلا دیتی ہے، جیسے سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، اس طرح گناہوں کو نماز کھا جاتی ہے۔ اور صلاۃ کے لفظ میں دوسرا معنی جو ہے وہ عاجزی کا ہے، کہ نماز انسان کے اندر عاجزی پیدا کرتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں ان دونوں ہی چیزوں سے فائدہ اٹھانے والا بنا دے، کہ نماز ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی بن جائے اور ہمارے اندر عاجزی بھی لائے۔ اگلا لفظ جو بہت کم استعمال ہوا قرآن پاک میں، اس کو دیکھ لیتے ہیں، لی دلوک الشمسی۔ دلوک کا لفظ بہت ہی انجویا لفظ ہے، دلکا، دال لام اور کاف۔ دلکا کا لفظی معنی ہوتا ہے مائل ہونا، انکلائن ہونا، ٹھیک ہے۔ اب یہ دلکا کے لفظ کو اگر نماز شمس کے ساتھ لیں تو سورج کے جھکنے، یعنی سورج کے زوال، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لی دلوک کی شم سے مراد سورج کا زوال ہے، ٹھیک ہے۔ اب سورج کے زوال سے کیا مراد ہے؟ تو سمجھ لیجئے کہ سورج کا زوال جو یہ تین مرحلوں میں ہوتا ہے، یعنی تھری ڈفرینٹ سٹیپس ہیں جس میں سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے وہ وقت جب چیزوں کے سائے ختم ہو جاتے ہیں۔ تھوڑا سا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ دھوپ میں ایک سٹک لگا دیں، چند سیکنڈ ہوتا ہے، یعنی چند منٹ کہہ لیجئے، تو اس وقت اس کا سایہ نہیں ہوتا۔ ہمارے کلچر میں اس کو دوپہر 12 بجے کا وقت کہتے ہیں، کہ ٹھیک 12 بجے کہ جب چیزوں کا سایہ نہیں ہوتا، اس وقت سے سورج کا دلوک شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لوگ سورج کو جھکتا ہوا محسوس کرے نہ کریں، لیکن سورج جو ہے وہ اس وقت جھک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سورج جب بالکل غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے، اور وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ جبکہ عصر کی نماز آج کے دور میں ہم اس کو لیتے ہیں، اور تیسرا پورے کا پورا دلوک ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کے وقت میں۔ تو لی دلوک کے شمس کے اندر ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء، یہ چار نمازیں آتی ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سورج کے پوری پیک سے، یعنی 12 بجے جب ہم ظہر کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو اس وقت سورج پوری روشنی پہ ہوتا ہے، وہاں سے لے کر سورج کی روشنی ختم ہونے تک، تو وہ کون سا وقت ہوگا؟ عشاء کا وقت ہوگا نا۔ تو دلوک میں چار نمازیں آتی ہیں، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ आप इनको चार अंधेरे में पढ़ी जाने वाली नमाजें भी कह सकते हैं, ठीक है। और पांचवी नमाज, अल्लाह ताला ने उसको अलग से जिक्र कर दिया उसकी अहमियत के साथ, और वो क्या है कि वह कुरान अल फजरी का न मशहूदा, और कुरान फजर, ये जो कुरान अल फजर है ना, इसके नीचे एक डाउन एरो लगाइए और लिखिए इससे मुराद यहाँ फजर की नमाज है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल क्या था कि सबसे लंबी किरत फजर में करते थे, और मेरा ख्याल है ज़ाती तौर पे कि हमारी सबसे मुख्तसर किरत फजर में होती है। एक तो वजह यह कि आंखें बंद होती हैं, नींद आई हुई है, दूसरी बात है पढ़ते ही इतनी लेट हैं कि लंबी किरत में कहीं नमाज का वक्त ही ना चला जाए और सूरज ही ना निकल जाए। हालांकि कुरान के फजर की नमाज में पढ़ने को यहाँ क्या कहा गया, इन्ना कुरान अल फजरी का न मशहूदा, फजर के वक्त जो कुरान पढ़ा जाता है ये अल्लाह के यहाँ पेश किया जाता है। लफ्ज़ मशहूद जो है ना मफ़ऊल का वजन है, नंबर एक मुशाहिदा किया हुआ यानी जिसको ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे आपकी मुख्तलिफ चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं ना, इसी तरह हमारी फजर की नमाज को अल्लाह ताला ऑब्जर्व करते हैं, और दूसरा इसका मानी हाजिर हुआ। ये कैसे होता है, किस तरह होता है, इसके बारे में बहुत ही खूबसूरत रिवायतें मिलती हैं हमें अहादीस में कि अल्लाह सुबहान ताला ने इंसानों के आमाल लिखने के लिए जो फरिश्ते रखे हुए हैं ना, उनकी ड्यूटी जो है वो फजर के इब्तदाई वक्त और असर के इब्तदाई वक्त में तब्दील होती है। सारी रात को इंसान के आमाल लिखने वाले फरिश्ते जब फजर के इब्तदाई वक्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास पहुंचते हैं तो अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं कि बताओ तुमने मेरे बंदे को किस हाल में पाया। हालांकि अल्लाह खूब जानते हैं, इसे बुखारी के अल्फाज हैं कि अल्लाह को खूब पता है कि बंदे क्या करते हैं, लेकिन रात वाले फरिश्ते जब अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला इनसे पूछता है तुमने मेरे बंदों को किस हाल में छोड़ा है। तो फरिश्ते कहते हैं कि जब हम इनके पास गए थे उस वक्त भी वो नमाज पढ़ रहे थे, कौन सी, असर की नमाज, और अब जब हम उनके पास से आए हैं तो हम इनको नमाज पढ़ते हुए ही छोड़ कर आए हैं यानी फजर की। तो जो शिफ्ट चेंज होती है ना, जैसे आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा टेक केयरर जो होती हैं नर्सें वगैरह, उनकी शिफ्ट चेंज होती है, तो यहाँ पे 12 घंटे की शिफ्ट कह लें या असर से फजर की है, तो ये किनके हक में गवाही मिलेगी, जिन्होंने इब्तदाई वक्त में फजर पढ़ी और इब्तदाई वक्त में असर पढ़ी, राइट, क्योंकि फरिश्तों की ड्यूटी चेंज हुई। और आप कहते हैं अच्छा अभी पढ़ती हूँ अभी पढ़ती हूँ, तो फरिश्ते तो जाके ये नहीं कहेंगे ना पढ़ी है, और जो असर की अजान सुन के भी कहते हैं नहीं अभी हमारी मस्जिद की नहीं हुई, नहीं अभी हमारे मसलक के मुताबिक नहीं हुई, नहीं ये तो वहाबियों की और ये सुनियों की है और ये अहले हदीसों की और ये हनफियों की है, तो ये बातें कहने वालों के हक में गवाही नहीं जाती। नमाजों के औकात पे अगर आज यहाँ बात हो रही है, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह आप एक पूरी बुक पढ़ रहे हैं इसके बारे में किताबुस्सलात, लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात आपको बता दूं कि जब नमाज का वक्त शुरू हो जाता है बस आपका हिसाब शुरू, आप लेट पढ़ते हैं आपकी मर्जी है, अल्लाह ने गुंजाइश रखी है थोड़ी बहुत, ये नहीं रखा कि एक लकीर खींची कि इस 15 मिनट के अंदर नमाज पढ़ लो तो हो गई, नहीं तो नहीं, शरीयत का ये असूल ही नहीं है। आपको कि एक लाइन खींच दे इस फर्श पे और कहे कि सिर्फ इस लाइन के ऊपर पांव रखो तो आप गिर जाएंगे, चल नहीं पाएंगे। हाँ कोई कहे कि इस लाइन को फॉलो करो, थोड़ा थोड़ा इधर उधर पांव रखते हुए पहुंच जाओ तो आप पहुंच जाएंगे। तो इंसानी तबीयत का लिहाज रखा है अल्लाह सुभान व तआला ने, उसके नाते से इंसान को फ्लेक्सिबिलिटी दी है पांचों नमाजों के वक्तों में। इंशाल्लाह आपको थोड़ा सा उसका इशारा दे देती हूँ, हालांकि नमाज की बुक में हम ये सब कुछ डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन ये कह देना कि नमाज का वक्त हो गया तो मैं पढ़नी नहीं क्योंकि होती नहीं ये हुई नहीं, तो अगर खुदा न खास्ता नमाज पढ़ने से पहले हमारी मौत के फरिश्ते आ गए तो फरिश्ते जाकर वहाँ बता देंगे इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, और उस वक्त फिर ना पढ़ना हमारे लिए उससे अल्लाह ताला के हिसाब का मौका होगा, ठीक है। तो लिहाजा अल्लाह सुबहान तआला ने तो यहाँ ये बात करके हम सबको बता दिया। फिर इसमें आप देखिए कि दलूकी शम्स के बाद इला गसक इल्लैल थी, और गसक किसको कहते हैं, अंधेरे को। कहाँ पढ़ा आपने, आखिरी सूरतें कुरान की, मिन शर्रि गासिकिन इज़ा गसक, ठीक है। तो गसक के अंदर फिर क्या आ जाएगा, अगर आपको इसको थोड़ा सा और ब्रेक डाउन करके दिखा दूँ तो दलूक के मानी हो गए जवाल यानी सूरज का ढलना, और गसक का मानी हो गया तारीकी। सूरज के ढलने के बाद जोहर और असर की नमाज होती है, ठीक है, और रात की तारीकी शुरू होती है तो मगरिब शुरू हो जाती है, और तारीख की रात की पूरी छा जाती है जब तो ईशा की नमाज होती है, और कुरान अल फजर से फजर की नमाज होती है। इसलिए फजर में किरत लंबी करनी चाहिए, और अगर आपको ज़्यादा नहीं आती कुरान पाक की आयतें या सूरतें, तो फिर हमारे बड़ों का भी यही असूल रहा था कि फजर के फौरन बाद कुरान लेकर बैठ जाते थे और उस कुरान को पढ़ते थे। क्या वो खूबसूरत घरों के नक्शे थे, क्या वो बरकत वाला माहौल था कि घरों में चलो नानियाँ या दादियाँ ही साईं या नाने और दादे ही थे, उनके कमरों से पढ़ने की आवाज़ें आती थी। ना नानियाँ रहीं ना दादियाँ रहीं, और आज वो आवाज़ें भी दब गईं। और आज भी अगर कोई पढ़ता है तो बच्चों से डरते डरते चुपके चुपके पढ़ता है कि हाय मेरे बच्चों की नींद ख़राब ना हो जाए। देखिए, हम सब अगर गौर से देखें ना, तो इतना गैर महसूस तरीके से हमारे घरों से मुस्लिम माहौल चुराया शैतान ने और नॉन मुस्लिम डाल दिया। रातें लंबी, जागो, प्रोग्राम लंबे, बुलाते ही दावतों में उस वक्त है मेहंदी उपटन की के जब रात भीग चुकी होती है। कोई कहता है कि 4 बजे आ जाए उपटन की मेहंदी पे, दावत पे या मेहंदी पे, आप 4 बजे कह भी देंगे, लोग 8 बजे के बाद सोचते हैं क्योंकि रात में ही तो मज़ा आता है, ये सारी मस्तियां तो रात में होती हैं। तो जब 2-2.5 बजे तक रातों को ये कुछ करके जाएंगे तो फिर फजर के वक्त तो बात नहीं बनेगी, फिर उस वक्त तो आँख नहीं खुलेगी। तो लिहाजा इससे इंसान को बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद होना चाहिए कि एक मुसलमान की सुबह और शाम कैसे होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अगर हम झांक के देखें, तो सिर्फ अगर एक दिन हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजार के देखें तो हमारी ज़िंदगी का नक्शा बदल जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी की ज़िंदगी बहुत फ़र्क थी हमारी ज़िंदगियों से। आज मेरे और आपके सोने और जागने के औकात चूँकि ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा आपका मामूल ठीक नहीं है, बावजूद नेक नियति के, बावजूद ख्वाहिश रखने के भी हम वो कर नहीं पाते जो अल्लाह के नबी करते थे। सहाबा जो करते थे वो हमसे नहीं होता, क्या वजह है? आखिर आप देखिए, वही दिन वही रात, रिसोर्सेज तो हमारे पास ज़्यादा हैं, गद्दे तो हमारे नरम हैं, गाड़ियाँ तो हमारी तेज़ रफ्तार है कि नहीं, लेकिन क्या वजह है? उसकी वजह यह है, एक जुमला शौर से बोलूँगी, आप भी उसको शौर से लिखिएगा, और वो क्या है कि हम फितरत के साथ जुड़े हुए नहीं है। सिंकेनाइज होना, आपने देखा होगा टेलीफोन को जब आप लैपटॉप के साथ लगाते हैं ना, तो फ़ोन की सारी चीज़ें आपके लैपटॉप में चली जाती हैं, वो सिंकेनाइज कर देता है, जो अपडेट्स होते हैं हर दफ़ा डालते जाएंगे वो निकलते जाएंगे। जब तक सूरज और चांद के साथ हमारा उठना और जागना सोना नहीं होगा, हम कारामत नहीं होंगे। हम की बजाय मैं पे लिखिए, सूरज के निकलने के साथ मैं भी ना निकल आई बिस्तर से या ख्वाबों से या ख्यालों से, और चांद के आते ही मुझे भी फिक्र न लग गई कि रात हो गई है मुझे सोना है, तो हम कोई अच्छा काम नहीं करेंगे। आप देख लीजिए, जिन लोगों ने आज दुनिया में बड़े काम किए हैं ना, दुनियावी एंगल से, जिनको हम वेस्टर्न लोग कहते हैं, जिनके मुल्कों में साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, जहाँ काम होता है, आप देखें चाहे वो दुनिया ही के लिए जागे लेकिन सुबह जल्दी उठते हैं। और आप इनको देख लीजिए, वीकेंड की कोई पार्टी, कभी वंस अ वाइल या क्रिसमस के इर्द गिर्द इनकी पार्टियाँ होती हैं उसको छोड़ दें, इनका ये मामूल नहीं है कि हर वीक इनके घरों में ये दावतें और खाने पकें जो आज हमारे घरों का मामूल बन चुका है। एक वीक हम आपके घर तो दूसरे वीक आप हमारे घर, और हर वक्त घर घर खेल रहे हैं, गुड़िया गुड्डे के खेल हैं, वजह क्या है? बेकार हो गए। देखिए, इंसान की लिमिटेशंस हैं, हम इंसान ही रहेंगे, हम जिन नहीं बन सकते, जितनी ताकत इंसान को मिली बस इतनी ही रहेगी। जब हम अपनी हैसियत से ज़्यादा बोझ डालते हैं ना खुद पर, तो समझ लीजिए कि हम जो स्किल्स होती हैं ना उनको भी मिसयूज़ कर देते हैं। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, आपका तहज्जुद, आपकी तरावी का क्या हाल था? एक बड़ी खूबसूरत छोटी सी बुक है, एक दिन रसूल के घर में, इसमें से चंद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी ताकि हमें पता तो चले कि जिस हस्ती के साथ हमें अल्लाह ने निस्बत दी है वो कैसे थे। बहुत कुछ है, लेकिन सिर्फ आपकी तहज्जुद, क्योंकि अगली आयतों में तहज्जुद का भी जिक्र है और आपकी नमाजों का जिक्र हम देखेंगे, ताकि हम मॉडल तो बनाएं उनको, क्योंकि असल बात यह है कि आज हमारे पास मॉडल ही नहीं है, हमने सीरत को उस तरह पढ़ा ही नहीं है, हम सिर्फ नातें पढ़ते हैं। اور ہم نے اللہ کے نبی کے عمل کو رکھنے کی بجائے سامنے صرف درود کی محفلوں سے جانا پسند کر دی. کریں یہ بھی, سب کچھ کریں, ایمان کا تقاضا ہے, لیکن اللہ کے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق معاملہ کیسا ہونا چاہیے؟ صبح و شام کا ہو. اور جتنا با اخلاق آپ کا طریقہ اپنی بیویوں اور گھر والوں کے ساتھ لگتا ہے, یہ صرف اس بندے کا ہوگا جو فجر کے لیے وقت پہ اٹھے گا. یہ آپ لکھ کے رکھ لیں بات اپنے پاس, کہ جو مرد صبح جلدی اٹھ کر فجر سے یا بلکہ تہجد سے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں نا, وہ خوشگوار موڈ ہوگا, ان کا جولی بھی ہوں گے, لائٹ مائنڈڈ بھی ہوں گے, بات بات میں بیوی کو دھمکی بھی نہیں دیں گے, بات بات میں وہ بیوی کے اوپر غصہ بھی نہیں کریں گے, بچوں کے ساتھ بھی زج بج نہیں کریں گے, وہ ریلیکسڈ ہوں گے. آپ خود بھی آزما کے دیکھ لیں. جس دن تہجد کے لیے اٹھ کے فجر تک اٹھے رہے, پھر اس کے بعد سورج چڑھنے تک رہے, یعنی دوپہر تک اگر تھوڑا سا وقت گزار کے بعد میں اگر آپ تھوڑی دیر قیلولہ کر لیتے ہیں, تو آپ خود بھی بہت خوش رہتے ہیں. اور جس دن ذرا یہ سوچ کر کہ آج زیادہ سو لوں, ہم زیادہ سوتے ہیں ریلیکس ہونے کے لیے, ہم کہتے ہیں چلو آج فریش ہو جائیں گے, لیکن جب ہم زیادہ سوتے ہیں نا, تو اس دن زیادہ ہی زیادہ ہم چچڑے رہتے ہیں, سارا دن وہ ایک نحوست نہیں جاتی. وہ روایت یاد کریں جو دو سبق پیچھے سنائی تھی, کہ شیطان بندے کے بالوں میں گرے لگا دیتا ہے, اور کھلتی کب ہے؟ جب ایک بندہ فجر کے وقت اٹھ جاتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کیسی تھی, اس کو ہم لیتے ہیں کیونکہ اگلی آیت میں بھی یہ بات آئے گی. مدینہ کی رات اپنی سخت تاریکیوں کے ساتھ آ پہنچی, لیکن رسول اللہ نے اپنے ارد گرد کو نماز اور اللہ کی یاد سے روشن کر لیا. یعنی مومنوں کی راتیں بلب ٹیوب لائٹ سے نہیں, نمازوں سے روشن ہوتی ہیں. اللہ رب العزت کے حکم, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ وانقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, اے کپڑے میں لپٹنے والے, رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم. یعنی آپ تو شروع میں پوری پوری رات جاگنا چاہتے تھے, تو اللہ نے کہا نہیں, اتنا نہیں ہو کر سکتے, آدھی رات یا اس سے بھی کم کر لے, یا اس پر بڑھا دے, یعنی کبھی آدھی رات, کبھی اس سے کچھ کم, کبھی اس سے کچھ زیادہ, اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کریں. اس کی تعمیل کرتے ہوئے تہجد کی نماز میں آسمان و زمین کے خالق سے مناجات کر لیں. مناجات کیا ہوتی ہیں؟ دکھ سکھ, میرے دل کی باتیں میرے رب سے, اور تمام امور کے مالک کو پکارنے کے لیے کھڑے ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کرتے اور نماز پڑھتے یہاں تک کہ آپ کے دونوں قدموں میں ورم آ جاتا. ورم سمجھتے ہیں؟ سوجنا. ہمارے بھی پاؤں سوجتے ہیں جب ہم بازار میں کچھ زیادہ ہی وقت لگا دیتے ہیں اور بار بار جاتے ہیں. آپ سے کہا جاتا کہ اللہ کے رسول, آپ اس قدر عبادت کرتے ہیں جب کہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے. فرمایا, فلا اکون عبدا شکورا, کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ سنن ابن ماجہ کی روایت تھی. اسی طرح اسود بن یزید نے کہا, میں نے حضرت عائشہ سے رسول اللہ کے قیام اللیل کے بارے میں پوچھا تو فرمایا, اب آپ بھی سنیے, اور یہ بہت ہی زیادہ نیچرل طریقہ ہے رات کو جاگنے کا, فرمایا آپ اول رات میں سوتے, یعنی عشاء کی نماز کے فوراً بس سو جاتے, ٹھیک ہے, پھر نیند سے بیدار ہوتے, پھر اگر آپ کو کوئی ضرورت ہوتی تو اپنے اہل کے پاس جاتے, یعنی اگر بیویوں سے تعلق قائم کرنے کی خواہش ہوتی تو پھر دوبارہ اٹھنے کے بعد اس تعلق کو پورا کرتے, پھر جب اذان سنتے تو اچھل پڑتے, یعنی ایک دم کے وقت ہو گئے نماز کا, رب نے پکارا, اگر آپ جنبی ہوتے تو اپنے اوپر پانی بہاتے, ورنہ وضو کرتے اور نماز کے لیے نکل جاتے. رسول اللہ کی رات کی نماز میں عجیب بات ہوتی تھی, ہمیں اس کی طوالت پر غور کر کے اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے. حضرت ابو عبداللہ بن حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں, میں نے ایک رات رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی. کون سی نماز تھی؟ یہ تہجد کی نماز تھی. آپ نے سورت بقرہ شروع کی. میں نے دل میں کہا, آپ شاید 100 آیتوں پر رکوع کریں گے. یہ کیوں کہا انہوں نے؟ کیونکہ ایک اور حدیث ہے, وہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے, کہ جس نے رات کو 100 آیتیں پڑھیں وہ غافلین میں نہیں ہوگا. اب چاہے چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھ لیں, تیسرے پارے کی, تو آپ دیکھیے ایک ایک سورت میں 15-20 آیتیں ہیں. تو کہتے ہیں میں نے سوچا کہ اچھا سورہ بقرہ پڑھیے, پوری تو نہیں پڑھیں گے, صرف 100 آیتوں پہ رک جائیں گے, پھر آپ آگے بڑھ گئے. پھر میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ایک رکعت میں پوری سورت پڑھیں گے, چلیں شاید سورہ بقرہ میں ایک رکعت پوری کریں, اور دیکھیے دو رکعتیں نہیں ایک رکعت. پھر آپ آگے بڑھ گئے، ہم ہوتے تو کیا کرتے، پتہ نہیں کتنا بڑا فتنہ نہ کھڑا ہو جاتا۔ پھر میں نے خیال کیا آپ پوری سورت پر رکوع کریں گے، یعنی پوری سورت پوری کریں گے۔ پھر آپ نے سورت نساء شروع کر دی اور اس کو پڑھتے تھے، اور جب آپ ایسی آیت پر گزرتے جس میں تسبیح ہوتی یعنی سبحان اللہ کا ذکر ہوتا تو آپ سبحان اللہ کہتے، اور جب سوال کی آیت پہ گزرتے یعنی اللہ سے کچھ مانگنا ہوتا کوئی دعا ہوتی تو سوال کرتے، اور جب تعوذ کی آیت پر گزرتے پناہ مانگنے والی تو پناہ مانگتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور کہنے لگے سبحان ربی العظیم، اور آپ کا رکوع بھی قیام کے برابر تھا، جتنی دیر کھڑے ہوتے تھے اتنی ہی دیر رکوع میں رہتے۔ پھر کہا سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر رکوع کے قریب دیر تک کھڑے رہے، پھر قوما جو ہوتا ہے رکوع کے بعد کھڑا ہونا وہ بھی اتنا ہی لمبا تھا، پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی العلیٰ کہا، اور آپ کا سجدہ بھی قیام کے قریب تھا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہے کوئی ایک رات، ہے کوئی ایک رکعت ہماری ایسی؟ تراویاں یاد کیجیے، ایک سپارہ ہوتا ہے اور سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی ہے، اور سورت نساء تقریباً 1 سپارہ لگا لیں، 3.5 سپارے ایک رکعت میں، دو میں نہیں، ایک رکعت میں، پھر اتنا ہی وقت رکوع میں، پھر اتنا ہی وقت قیام میں، پھر اتنا ہی وقت سجدے میں، تو کیسی راتیں تھیں آپ کی۔ کتنا آسان ہے اجنبی کا نام لینا، لیکن کتنا مشکل ہے نبی جیسا بن کر دکھانا۔ یہ تو رات کی بات تھی نا، فجر کی نماز کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ نماز فجر کے بعد، فجر کی وہ پھٹتے ہی مدینہ کی رات سکون پذیر ہوتی، فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کی جاتی، رسول اللہ اللہ کی یاد میں منہمک یعنی ڈوبے ہوئے طلوع آفتاب تک بیٹھے رہتے، پھر آپ 2 رکعت نماز پڑھتے۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز ادا کر لیتے تو اپنی جگہ پر بیٹھے رہتے یہاں تک کہ آفتاب اچھی طرح نکل آتا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ فجر کے بعد سورج نکلنے تک بیٹھنا بڑے اجر کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ نے مذکورہ سنت کے اجر و ثواب کا ذکر کر کے ہمیں اس پر عمل کرنے کی رغبت دلائی۔ حضرت انس نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا جس نے فجر کی نماز با جماعت ادا کی پھر سورج نکلنے تک بیٹھا، اللہ کو یاد کرتا رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، یہ کون سی ہوگی جی؟ اشراق کی ہوگی، چاشنی ہوگی، 2 رکعت نماز ادا کی تو اسے مکمل 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب مل گیا۔ اور آپ نے تاکید کے لیے لفظ مکمل تامتن کو 3 مرتبہ دہرایا۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ رات کے جاگے ہوئے، پھر فجر، فجر سے سورج نکلنے تک بیٹھتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ چاشت کی نماز۔ دن اپنی منزل کا کچھ حصہ طے کر لیتا، یعنی وقت تھوڑا سا آگے ہوا، سورج کھل گیا، آفتاب کی تمازت بڑھ جاتی، چہروں کو جھلسا دینے والی گرمی شروع ہو جاتی، عرب کی گرمی یاد کریں، اور چاشت کا وقت آن پہنچتا، کام کاج اور ضروریات زندگی میں لوگ مصروف ہو جاتے، لیکن پیارے حبیب علیہ الصلات رسالت وفدوں کا استقبال کرتے، یعنی اب آ کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں اور آنے والوں کو ویلکم کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی تعلیم کا اہتمام کرتے، اور اہل خانہ کے حقوق جیسی ساری ذمہ داریوں کا باریں گراں یعنی وزن، بوجھ، ذمہ داری، رسپانسبلٹی اٹھا کر اپنے رب کی عبادت میں لگ جاتے اور چاشت کی نماز ادا فرماتے۔ حضرت معاذہ نے کہا کہ میں نے عائشہ سے پوچھا اللہ کے نبی چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ جواب دیا ہاں، چاشت کی نماز اب 4 رکعت پڑھتے تھے، اور اللہ عزوجل کی مشیت کے مطابق زیادہ بھی پڑھتے تھے، یعنی 4 تو پڑھتے جب سورج بالکل نکل آتا، اور کبھی کبھی 4 سے زیادہ بھی پڑھتے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ نے اس کی وصیت حضرت ابو ہریرہ کو بھی کی۔ حضرت ابو ہریرہ نے کہا میرے دوست ہیں، دیکھیے خلیلی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ میرے دوست ہیں، وہ تو نبی تھے، وہ لیڈر تھے، لیکن دیکھیے جن لوگوں کے ساتھ اتنا گہرا تعلق ہوتا ہے نا دین کے ناطے سے بھی، پھر وہاں بھی دوستی فیل ہوتی ہے، جہاں جیسا معیار ہوتا ہے وہیں انہی لوگوں سے پھر دوستی بھی ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میرے دوست نے مجھے 3 باتوں کی وصیت فرمائی، ہر مہینے 3 دن تک روزہ رکھنا۔ کیا ہم رکھ سکتے ہیں؟ ابھی پچھلے مہینے تو ہم نے 30 روزے رکھے ہیں یا 29 رکھے ہیں، کیا ہم نیت نہیں کر سکتے؟ اس مہینے تو آپ لوگوں نے ماشاءاللہ 6 رکھے ہوں گے شوال کے، کیا یہ جو اگلا مہینہ شروع ہو گیا کل سے ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم 3 روزے رکھیں گے اور 13, 14, 15 کو رکھ لیں. کسی مجبوری میں اگر کوئی سسٹر ان دنوں میں نہیں رکھ سکتی باقی دنوں میں رکھ لیں اور پیر اور جمعرات کے روزے رکھ لیں, جیسے بھی لیکن کم از کم 3 روزے. پھر چاشت کے وقت 2 رکعت نماز ادا کرنا اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا, یہ متفق علیہ نماز ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا حال اور طریقہ کیا ہوتا تھا اور آپ کس طرح سے فرائض اور سنتوں کو ادا کرتے تھے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرض پڑھتے تھے نا, یہ مسجد میں پڑھتے تھے, اور جو نفل عبادتیں تھیں وہ اپنے گھر میں پڑھتے تھے. کیوں؟ کہ گھروں کو بھی ایمان اور اللہ کے ذکر سے آباد کرنا ہے. آپ نے فرمایا کہ اپنی نمازوں میں سے کچھ اپنے گھر کے لیے بھی باقی رکھا کرو اور اسے قبرستان نہ بناؤ. صحیح بخاری کی روایت ہے. بعض لوگ بڑا مائنڈ کرتے ہیں, فرض پڑھتے ہی لوگ اٹھ جاتے ہیں جی. بعض لوگ حج کر کے آتے ہیں یا عمرہ کرتے ہیں تو آ کے عربوں کی برائیاں کرتے ہیں, دیکھو توبہ توبہ, ادھر امام نے سلام پھیری اٹھ کے بھاگ پڑتے ہیں. بھئی گھر جا کے سنت پڑھنی چاہیے, یہ مسنون طریقہ ہے. ہم دوسروں کے سامنے خوب لمبی نماز پڑھتے ہیں اور بس ایسے لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی دینداری نہیں ہے. علامہ ابن قیم نے کہا کہ اب تمام سنن اور نوافل, سنن کہتے ہیں سنت کی جمع, نوافل نفل کی جمع, جو بغیر سبب ہوا کرتی تھی اسے گھر میں ادا فرماتے تھے. ورنہ آپ دیکھیے پھر گھر میں عبادت کیسے ہوگی, گھر میں بھی تو رحمت آنی چاہیے نا. یہ بھی اللہ کا کتنا پیارا اصول ہے کہ مسجدوں کو اگر اللہ نے اپنے گھر کے نام پہ آباد کروایا فرائض سے, تو سنت نفل اپنے اپنے گھروں میں جا کے پڑھو تاکہ تمہارے گھر بھی آباد ہو. خاص کر مغرب کی سنت, کیونکہ آپ سے یہ بالکل منقول نہیں ہے کہ آپ نے سنن اور نوافل مسجد میں ادا کیے ہوں. تو لہٰذا آج کے وقت کبھی کسی کے لیے بدگمان نہ ہو جب کبھی اس کو فرض پڑھ کے اٹھتے ہی مسجد سے نکلتا ہوا دیکھے. نفلی نمازیں گھر میں ادا کرنے کے بہت سارے فائدے ہیں. کیا؟ مثلا نمبر 1, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اجر ملے گا. پھر بچوں اور عورتوں کو نماز کی کیفیت کی تعلیم ملتی ہے. جب مرد گھر میں نہ پڑھے تو کوئی بچے سے کوئی پوچھے تمہارے ابو نماز پڑھتے ہیں, تو وہ کہے گا امی تو پڑھتی ہیں, ابو کو کبھی نہیں پڑھتے دیکھا, یہی کہیں گے نا. تو پھر بچوں کو دکھانا چاہیے نا کہ نماز گھر میں پڑھتے ہیں. اور قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی کے سبب شیطان بھی گھر سے دور ہوگا, یہ بھی ایک فائدہ ہوگا. اور بالآخر اس میں اخلاص کا پہلو بھی اجاگر ہے اور ریا اور نمود و نمائش سے دوری ہوتی ہے. دوسروں کے سامنے بیٹھ کے زیادہ عبادت کرنے سے بعض دفعہ ریاکاری کی بھی بات ہوتی ہے. تو لہٰذا باتیں تو اور بہت ساری اس میں آ سکتی ہیں, لیکن ہم اپنے لیے اس چیز کو رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے اوقات دیے اور ان کی ادائیگی میں ہم سب کو دعوت دی کہ تم اپنی فکر کرو اور دیکھو کہ تمہاری راتیں کیسی ہیں, تمہارے دن کیسے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے نبی کو غموں کا علاج بھی بتایا. آپ دکھی رہتے تھے, بتایا آپ کو کہ یہ سورت بالکل مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی ہے. اگلی چند آیتوں سے بھی اشارہ ملے گا کہ اب ہجرت کی تیاریاں کرائی جا رہی ہیں دعائیں سکھا کے. تو یہاں بتا دیا کہ نماز پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرو, کیونکہ نماز اللہ سے ملاقات ہے اور اس کی وجہ سے لوگوں کے جو دیے ہوئے غم ہوتے ہیں نا وہ دھل جاتے ہیں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوگا. پھر ایک اور سوال ہے کہ فجر ہی کے وقت کے ساتھ قرآن کا ذکر کیوں ہوا؟ تو آپ دیکھیے کہ فجر کا قرآن دلوں میں جذب ہوتا ہے. چند گھنٹے کی نیند لے کر ہم فریش بھی ہوتے ہیں. پچھلی رات میں اگر کوئی دکھ کی بات سنی تھی تو سونے کی وجہ سے وہ دکھ زائل ہو چکا ہوتا ہے. بیمار تھے تو آرام کرنے سے بیماری میں ہی فاقہ ہوتا ہے. فارغ بھی ہوتے ہیں, ذہنی طور پہ آسودہ بھی ہوتے ہیں, فوکسڈ ہوتے ہیں, تو اس وقت قرآن دل میں جاتا ہے. اور اس وقت کا قرآن کہتے ہیں کہ براہ راست عرش پر سنا جاتا ہے. اور ایسے وقت میں جب ایک انسان قرآن کو دل کے ساتھ پڑھتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بعد پھر انسان کتنا سارا دن اس کی خوشی محسوس کرے گا.